السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. گزشتہ آیات میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام و سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور ان کے تذکرے کے پیچھے چند وجوہات تھی، چند مقاصد تھے. ایک مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دکھانا کہ داؤد علیہ السلام کو دیکھو کیا دیا، لوہے کو نرم کر دیا، دیکھو لوہے پر اللہ کی کیسی قدرت، پہاڑوں کو ان کے ساتھ لگا دیا تسبیح میں، پہاڑوں اور پرندوں کو، اللہ کی دیکھو وہ بھی اللہ کی تو قدرت کے، ید قدرت کے تحت. پھر دیکھو سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا، اور جنات آگ سے بنے ہوئے تھے، یوں سمجھیے کہ آگ کو مسخر کر دیا، تانبے کو مسخر کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات اپنی قدرت دکھا رہے کہ کائنات میں دیکھو ہوا کو مسخر کر دیا، لوہے تانبے کو چشمے مسخر کر دیا، وہ یہ سب چیزیں کو مضبوط اور قوی سمجھا جائے، پہاڑ کو، ہوا کو. ہوا کیسی مضبوط چیز ہے، جب طوفان پر آتی ہے تو گھروں کے گھروں وہ اجڑ جاتے ہیں، پہاڑ کیسی مضبوط چیز، آگ کیسی مضبوط چیز، کیا وہ کون سی چیز ہے جو آگ کی وجہ سے وہ بالکل ہلاک نہیں ہو سکتی ہے, لیکن آگ سے بنے ہوئے جنات کو اور شرعی جنات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسخر کر دیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا یہ ایک وقت, کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اس سب کچھ پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ زندہ اٹھائے سب کو؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی انکار کرتے ہیں ان کو سزا دے؟ ضرور قادر ہے. یہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ یہ بیان کرنا کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نعمتیں دیتے ہیں اور ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, نعمتیں ان سے چھینی نہیں جاتی ہیں. ہاں کبھی کسی انہی کے فائدے کے لیے کوئی نعمت چھین لی جائے وہ الگ بات ہے. جس طرح نعمت کو چھیننا کسی کو سزا کے طور پر ہوتا ہے کہ ناشکری کی, اسی طرح کبھی اس شخص کے فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں خاص درجہ عطا کرنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھا کہ اس کی زندگی تو گزر رہے اور اعمال کے اعتبار سے تو وہ وہاں تک پہنچنے والا ہے نہیں, جنت میں تو یہ درجہ مقرر ہے, اعمال تو اتنا کر رہے کہ یہ زندگی کے آخر میں تو یہاں تک ہی پہنچے گا, تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت مسخر کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی نعمت چھین لیتے, صحت کی نعمت, عافیت کی نعمت, سلامتی امن کی نعمت, اولاد کی نعمت, جو بھی ہو, اور اس نعمت کو چھین کر مصیبت کو ڈال کر ساتھ ساتھ صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں, اور یہ صبر ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس صبر کی برکت سے وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ فرما بردار بندے کو اپنے اسی کے فائدے, اسی کے اخروی اور دینی فائدے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نعمت چھین لے, یہ تو ہو سکتا ہے, ورنہ لیکن سزا کے طور پر ناشکری کی وجہ سے نعمت کو چھین لے, یہ فرما برداروں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ معاملہ نہیں. تو اس لیے بھی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ دیکھو فرما برداری کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ملتا ہے, اور موت تک داؤد سلیمان علیہ السلام کی نعمت, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے موت کو بھی ایک بہت ہی مفید چیز بنائی کہ ان کے موت اس طرح آیا کہ اس کے ذریعے سب کا عقیدہ ٹھیک ہو گئے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے, وہ سب پورا واقعہ گزشتہ درس میں آ چکا ہے. اب آگے ایک واقعہ ہے جس میں اول مقصد تو وہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا بیان, اور اس میں دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ شکر کے بجائے ناشکری کرتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے, نعمتیں ان سے کیسی چھینی جا سکتی ہے, اس کا بیان ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی پہلے فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِلسَّبَئِن, یقیناً قوم سبأ کے لیے, فی مسکنہم آیا, ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. قوم سبأ کے رہنے کی جگہ ان کے شہر میں ایک بڑی نشانی ہے. اب قوم سبأ کون؟ تو قوم سبأ تو سبأ تو اصل میں تاریخ میں ایک شخص کا نام ہے, لیکن پھر ان کی اولاد اور ان کی اولاد وغیرہ کو قوم سبأ کہا جانے لگا, اور اس جگہ کو بھی سبأ کہا جانے لگا. اب یہ قوم جو ہے وہ یمن میں رہتے تھے, اور یمن میں یہ قوم ان کا شہر وہ دو پہاڑوں کے درمیان, اور جب بارش ہوتی تھی تو پہاڑوں پر بارش ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے, پہاڑی علاقے میں بارش زیادہ ہوتی ہے, اور وہ بارش نیچے اتر کر ہمیشہ اس شہر میں طوفان ہوتا تھا, فلڈنگ ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ کچھ مدت تک رہا. تو پھر سبأ کے بعض حکمرانوں نے یہ انتظام کیا کہ انہوں نے ایک بند بنایا, بند جسے انگریزی میں ڈام کہتے ہیں, پانی کو روکنے کے لیے एक बहुत बड़ा दीवार ही समझिए, पानी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा दीवार बनाया, जिसके तो पानी क्या होता था, ये सब बारिश होती तो पानी उसके पीछे रुक जाता था। और ये बंद और ये डैम उन्होंने अजीब गरीब तरीके से बनाया। अव्वल तो ये कि इमारत के लिहाज से बहुत बड़ा था, तारीख में मशहूर है, तारीख की किताबें उठाते हैं तो उसका इस डैम और इस बंद का बाकायदा जिक्र होता है कि उस जमाने के एतबार से ये एक बहुत अजीब और गरीब इमारत समझी जाती थी। और उन्हें वो किस तरह बनाए, डैम और बंद को बनाया और उसमें तीन दरवाजे थे खोलने की, तीन जगह। वो क्यों, पहला ऊपर एक दरवाजा, नीचे एक दरवाजा और बीच में एक दरवाजा और नीचे एक दरवाजा। क्या कहते थे, अब बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उमूमन बारिश का मौसम होता है तो पानी शहर में नहीं आता था, उस डैम और उस बंद के पीछे वो जमा हो जाता था। अब उनको बारिश की जरूरत पड़ती थी तो पहले वो पहला दरवाजा खोलते थे तो बारिश का पानी उतर जाता था। और उसके पीछे शहर की जानिब में उन्होंने 12 रास्ते बनाए थे, क्योंकि शहर के 12 इलाके थे वहां पानी तक को पहुंचाने के लिए, तो बहुत ही मुनज्जम अंदाज में पहले पहला दरवाजा खोल दिया, वो बारिश का पानी अंदर आ गया तो कंट्रोल के साथ वो मुफीद कामों में सर्फ हो गया। अब देखा कि मजीद पानी की जरूरत है तो दूसरा दरवाजा खोलते थे, फिर देखा कि मजीद पानी की जरूरत, तीसरा दरवाजा खोलते थे। तो बहुत ही मुनज्जम तरीके से बनाया गया, बहुत ही मुनज्जम तरीके से पानी अंदर आता था और पानी मुफीद कामों में सर्फ होता था। तो उस बंद और उस डैम को बनाने के नतीजे में ये शहर बड़ा जरखेज हो गया, सरसब्ज हो गया, बहुत फर्टाइल हो गया। तो उनके बाशिंदों ने और हुक्मरानों ने ये इंतजाम किया कि शहर बीच में वादी के अंदर और दोनों तरफ पहाड़, तो पहाड़ के जो जहां पहाड़ शुरू होता है उस हिस्से में उन्होंने बागात उगाए। तो शहर में कोई आता था तो अगर यहां से वहां तक चलता रहे तो महसूस होता है कि दोनों तरफ बागात है मुसलसल, और उस जगह की हवा भी बेहतरीन थी उगाने के लिए और सेहत के लिए भी। तारीखी वाकयात में आता है कि सेहत के, चूंकि अब सरसब्ज भी हो गई उस बंद को बनाने के नतीजे में, फ्लडिंग और तूफान नहीं हो रहा है और हवा भी बेहतरीन, तो जो लोग मरीज थे बाकायदा वो उस इलाके में रहने के लिए आते थे सेहत हासिल करने के लिए। और इलाका की हवा और टेम्परेचर वो इस तरह बेहतरीन थी कि वो पौधे घास दरख्त वगैरह के लिए भी अच्छा, लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा हो, मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा हो, तो बेहतरीन था। तो इसके नतीजे में वहां इन लोगों की माल में फरावानी, बागात दोनों तरफ, बागात का एक पूरा सिलसिला, और इतने ऐसी जरखेज और सरसब्ज और शादाब जगह हो गई कि तारीख में यह जिक्र किया जाता है कि अगर कोई औरत अपने सर पर एक टोकरा और बास्केट लेकर वहां से उसमें चलती थी, तो सिर्फ चलती थी, आखिर तक पहुंच जाती, इतने में वो टोकरा भर जाता था, इतना सरसब्ज शादाब। तो अल्लाह सुभान व तआला ने उनके पर नेमत के दरवाजे खोल दिए, सबब तो बना वो डैम, लेकिन वो अल्लाह सुभान व तआला की तरफ था। तो यहां उनका जिक्र है, जन्नतान अय्यमीन व शिमाल, दो बागात दाएं और बाएं जानी। तो बागात से मतलब सिर्फ एक बाग नहीं, बाग एक पूरा मुसलसल बाग शहर किसी ने शुरू से आखिर तक दोनों तरफ। और तो ये अल्लाह सुभान व तआला नेमतों के दरवाजे उन पर खोल दिए। कुलू मिन रिज़्क रब्बिकुम मशकुरू ला, और अल्लाह सुभान व तआला ने उनको हुक्म दिया। ये हुक्म किस तरह आया, पैगंबरों के जुबानों से या पैगंबर के पैगंबर से, पैगंबर ने कोई कासिद वगैरह भेजा उस जमाने के पैगंबर। कुलू मिन रिज़्क रब्बिकुम, अपने रब के रोजी से खाओ, वश्कुरू ला, उनके उनके शुक्र गुजार रहो, बल्दतुन तय्यिबा, پاکیزہ بہترین شہر, بہترین جگہ, ورب غفور, اور معاف کرنے والا, مغفرت کرنے والا رب. تو ان کے پاس پیغمبر بھی آئے, یا پیغمبر کے قاصد, اور وہ لوگ شروع میں دیندار بھی تھے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آیا, آتا رہا کہ شکر کرو. اچھے حالات میں تو یہی ہے کہ شکر کرو, شکر کرتے رہو. لیکن جو زمانہ گزرتا گیا اس فراوانی میں, تو غفلت آنے لگا. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو تاریخ کی کتابیں اٹھاتے کر دیکھتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس قوم کو دیر تک فراوانی ملتی رہی, مال ملتا رہا, تو بہت جلدی وہ غفلت میں پڑ گئی. ہمارے زمانے میں یہ جو ذہنیت ہو گئی ہم مسلمانوں کی بھی کہ شروع میں جب ہم آئے تو ہم غریب تھے, شروع کے لوگ ہمارے باپوں, ہمارے باپ دادا, انہوں نے محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, تو وہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہتے کہ ہمارے اولاد کو وہ محنت نہیں کرنی پڑے جو ہمیں کرنی پڑے. بہت مشکل سے گزارا, فقر و فاقہ میں رہنا شروع میں, ایسے گھر بھی جو اس قابل بھی نہیں کہ اس میں رہ سکے. تو وہ اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ یہ چاہتے کہ اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی مال دے, ہمیشہ اس فکر میں کہ میری اولاد ان کا ایجوکیشن اچھا ہو, کالج چلے جائے, اسی لیے کہ ان کو اچھا جاب ملے, وہ سیٹل ہو جائے, ان کو وہ مشقتیں نہ جھیلنے پڑے جو ہمیں. تو اپنے اولاد کے لیے اور اپنے لیے یہ تمنا اور یہ دعا تو اچھی ہے کہ ان کو کمفرٹیبل اور اچھی زندگی ملے, بہت زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان پر مال کے دروازے کھول دے اور بہت زیادہ فراوانی ہو, یہ ایک خطرے والی اور ڈینجرس چیز ہے. اسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں فراوانی ہوئی دیر تک, وہاں غفلت آنے لگا. تو اپنے لیے بھی, ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ مشقت میں ہم رہے, کمفرٹیبل زندگی ہو, لیکن کمفرٹیبل کے ساتھ لگژریس زندگی نہ ہو. دونوں میں فرق ہے. کمفرٹیبل زندگی سے مراد آپ کی سب ضروریات پوری ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ ہو گیا, گاڑی کا کوئی مسئلہ ہوگا, گھر میں کچھ کام کی مرمت کی ضرورت ہے, تو قرض کے لیے ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے. یہ کمفرٹیبل زندگی ہے. لیکن لگژریس زندگی, ہر چیز میں جتنے پیسے کی خرچ کرنے چاہیے اس کے بجائے اس کے دگنا اور چگنا خرچ کر رہے, کپڑے اتنے پیسے میں آ جاتے اس کے بجائے پیسے زیادہ تو دگنا چگنا خرچ کر رہے, اور مقصد ہی پیسے جمع کرنا ہو جائے, یہ اب خطرے کا کام ہے. اب اگر آج خطرے کا کام نہیں ہے تو بعد میں جیسے ہی زمانہ اس طرح گزرتا رہا تو اس کی وجہ سے غفلت آتی ہے, اور آپ میں غفلت نہیں تو آپ کی اولاد میں غفلت آئے گی. اسی لیے ہم تاریخ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جب بھی آیا تو سب سے شروع میں اور سب سے زیادہ پیغمبر کے پیچھے چلنے والے مالدار لوگ نہیں تھے, ہمیشہ غریب لوگ. بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ مالدار لوگ عموماً انہوں نے مخالفت کی اور دوسروں کو مخالفت پر ابھارنے کی کوشش کی. کیوں؟ اسے کہ مال کے ساتھ تکبر اور عجب بھی آتا ہے. فقیر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ ہوں, اسے تو اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے, لیکن مال آتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ تو پوری بستی میں تو عام لوگ تو اس درجے کے ہیں مال کے اعتبار سے, اور مال کے اعتبار سے اب وہ خود بخود سمجھنے دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے میں کچھ ہوں. بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بستی کو ہم ہلاک کرے, جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے, ہم فیصلہ کر چکے کہ اس بستی کو ہلاک کرنا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, ہم उनके मुतरफिया, उनके जो लग्जरी में रहने वाले लोग हैं, हम उनको हुक्म करते हैं, उनको हुक्म करते हैं इताअत की, और हमें मालूम होता है कि वो मानने वाले नहीं, फसकूफिया वो उसमें नाफरमानी में मुबतला होता है, तो हक कारे कौल फिर अजाब आ जाता है। तो माल कमाना बुरा काम नहीं, और अपने लिए कंफर्टेबल जिंदगी चाहना भी बुरा, और अपने औलाद के लिए भी बुरा नहीं, लेकिन लग्जरी, और हम हमारा नाम भी मालदारों में आ जाए कि ये लोग मालदार, बस्ती के मालदार लोग हैं, ये खतरे का काम है। तो ये इससे भी हमें यही मालूम होता है, शुरू में तो फरमा बरदार थे, नेक थे, मुसलमान थे, ईमान वाले थे, लेकिन जमाना गुजरता गया उस माहौल में, इसी तो गफलत आने लगी। और उससे हमें ये भी मालूम होता है कि हमारे पास अगर कंफर्टेबल जिंदगी हो, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है, कभी बीमार हो गए, कभी ये हो गया, तो हमें हमें जहन में ये, हाँ मुसीबत जब भी आए तो उसके रफा कर, उसके हद जाने के लिए दुआ तो करनी चाहिए, ये नबवी तालीम है, लेकिन साथ साथ जहन में ये भी रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी कंफर्टेबल जा रही है, वक्तन फवक्तन कोई मुसीबत, कोई छोटी मोटी मुसीबत आ जाए, तो ये भी एक एतबार से अल्लाह की नेमत है कि हम गफलत में ना पड़ जाए। हो सकता है कि अगर हमारी कंफर्टेबल जिंदगी चलती रही मुसीबत के बगैर, तो हम गफलत में पड़ जाते और आखिरत खतरे में चला जाता। तो खैर, ये लोग गफलत में पड़ गए, और गफलत में पड़ गए किस दर्जे का गफलत, जब वो दीन से हटते गए, दीन से हटते गए, और बिल आखिर ये हालत हो गई कि ईमान को भी तर्क कर दे। देखो, शुरू में कोई ईमान तर्क नहीं करता है, लेकिन नाफरमानी बढ़ती है तो बिल आखिर वो ईमान खतरे में पड़ जाता है। शुरू में गुनाह सगीरा, गुनाह सगीरा वो ले जाते हैं गुनाह कबीरा तक, गुनाह कबीरा चलते रहते हैं तो उसके नतीजे में अकायद और नजरियात बदलने लग जाते हैं, और उसके नतीजे में वो वक्त आता है कि ईमान खतरे में पड़ जाता है। तो ये किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि गुनाह गुना 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 कर ले, लेकिन बाद में तोबा कर लेंगे, ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है, और उनमें भी ऐसा ही हुआ, शुरू में गफलत, गफलत तो अल्लाह की नाफरमानी, नाफरमानी शुरू में, नाफरमानी फिर नाफरमानी बैठी गई, और आखिर में ईमान ईमान से हाथ धो बैठे। तो फिर अल्लाह सुबहाना व तआला तो हमेशा हर कौम को पहले चांस देते हैं, तो पैगंबर आए, या तो खुद पैगंबर या पैगंबर की तरफ से कासिद, उस जमाने के पैगंबर की तरफ, और कितने पैगंबर, एक दो, तारीख की वाकयात में लिखा होता है कि 13 पैगंबर मुसलसल उनके पास आए, लेकिन फिर भी बात नहीं मानी। फिर अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से अजाब आया, फआरदू, उन्होंने मुंह फेर दिया, पैगंबर या पैगंबर के कासिर आते रहे, उन्होंने मुंह फेर दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये वाकया गालिबन वो ईसा अलैहि सलाम के जमाने के बाद और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले हुआ होगा। तो उस जमाने में अंबिया तो नहीं थे, तो हो सकता है अंबिया के कासिद या अंबिया से जिन्होंने सीखा, ईसा अलैहि सलाम के सच्चे पैरोकार वो लोग आए थे उनको मुतनबी करने के लिए। तो फअअरदू, उन्होंने एराज किया, मुंह फेर दिया, तो अल्लाह सुबहाना व तआला ने उन पर अजाब भेजा, और अजाब किस शक्ल में, फअअरदू फअरसलना अलैहिम सैलल अरिम, तो हमने उनको अरिम बंद डाम का सैलाब भेजा, डाम का सैलाब भेजा, क्या मतलब, अल्लाह सुबहाना व तआला ये डैम, ये बंद, ये पूरे पूरे बहुत बड़ा दीवार टूट गया, टूट गया तो पूरा शहर दोबारा सैलाब की जद में आ गया, باغات پورے خراب، بہت سے لوگ تو اسی میں انتقال کر گئے. یہ جگہ اس قابل ہی نہ رہی ہے کہ اب اس میں رہا جائے، نہ کچھ اگا سکتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ان کے جو دو مسلسل باغات تھے جس کے نتیجے میں مال کی فراوانی، صحت وغیرہ، اس کی جگہ پر جو ایسے باغات اب اگنے لگے، ذواتِ اکلٍ خمط، جس میں بد مزہ پھل ہی تھے، کروے پھل، ذواتِ اکلٍ خمط، وأثل وشيء من سدر قليل، اور اثل جاؤ کے درخت، یہ ایک خاص قسم کا درخت ہے جو بش جیسا ہوتا ہے اور عموماً بہت گرم علاقے میں، ریتیلا علاقوں میں، ریگستان وغیرہ، ڈیزرٹ کے علاقوں میں اگتا ہے، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، پھل جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بد مزہ ہوتے ہیں. اور وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ٹھیر اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل، بیریوں کے درخت، بیری کا درخت، وہ ایک ایسا درخت ہے جس میں چھوٹے سے پھل اگتے ہیں، ہندوستان، ہندو پاک کے علاقوں میں بھی بعض جگہوں پر اگتا ہے. لیکن اس کے دو قسم ہیں، ایک تو جو لوگ اگاتے ہیں اور جس کے پھل میٹھے اور مفید ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ وائلڈ اور خود رو بیری کے درخت، اس کے پھل بہت بز مزہ اور بہت کروے اور کوئی خاص کام کے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ پورا علاقہ سیلاب میں آ گیا تو پورا برباد ہو گیا. تو اب جو باغات بہت خوش نما، سرسبز، پھل والے پہلے نظر آ رہے تھے، اب ان میں صرف اس قسم کی چیزیں جسے ہم ویڈز کہتے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھل بھی ہے تو کروے پھل. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح انتظام کیا؟ تو جب ان کا یہ، ان کی نافرمانی، ان کے اعراض چلتا رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوہوں کو مسلط کر دیا. وہ اس دام اور اس کو نیچے سے کھانے لگے. اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو گزشتہ رسم ہے، اس میں کیڑوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کام لیا، اور کتنا عظیم کام کہ کیڑوں کے ذریعے مضبوط جنات کو بے وقوف دکھایا. واقعہ گزر چکا ہے، اور یہاں ایک سرسبز و شادہ پورا علاقہ، اور یہ شہر تو مشہور ہو گیا تھا، لوگ دور دور سے وہاں سے استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، صحت کے لیے، پھل فروٹ کے لیے. مال جہاں بڑھتا ہے تو ہر چیز کے اعتبار سے وہ ترقی ہوتی ہے، تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی تو مشہور، اس زمانے کے اعتبار سے بہت آگے، جو پروگرس والی جگہ سمجھی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اس کے ہلاکت کے لیے کون سے بڑے لشکر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کام لیا؟ چوہوں کا لشکر. تو چوہے کھانے لگے، کھوکھلا ہو گیا نچلا حصہ، اور جب کھوکھلا ہو گیا تو بالآخر وہ پورا گر گیا. اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ تو اسی وقت انتقال کر گئے، اور باقی جو لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ اب یہ جگہ تو رہنے کے قابل نہیں، تو وہ منتشر ہو گئے، الگ الگ علاقوں میں چلے گئے، الگ الگ ملکوں میں چلے گئے. اور مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں اکثر مسلمان ہو گئے، اور ان کے نسل میں وہی انصار جو لوگ ہیں وہ انہی کی نسل ہے، تو وہ اوس اور خزرج دراصل انہی یہ علاقہ یمن کا جسے معارب کہا جاتا تھا، اس ڈام کے ٹوٹنے کے بعد یہ انہی کے قبیلوں میں سے چند قبیلے ہیں جو یہاں جنہوں نے ہجرت کر کے وہ یہاں مدینہ منورہ یثرب میں آ گئے، اور انہی کے نسلوں میں سے انصار آئے. تو اسی طرح وہ الگ الگ جگہوں میں، شام میں یا یمن کے دوسرے علاقے میں وہ منتشر ہو گئے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھایا کہ دیکھو نعمتیں کتنی زیادہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیے، نعمت میں جو فراوانی میں جو ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات شیطان بٹھا لیتا ہے کہ نو ون کین ٹچ یو، یو انٹچبل. زبان سے ہو سکتا ہے نہ بولے لیکن ذہن میں یہ آ جاتا ہے. کیوں؟ مال ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کوئی بیماری ہوگی تو. ہم تو ٹاپ ٹاپ ڈاکٹروں کو ہم پیسے دے کر بلا سکتے ہیں, ضرورت پڑے تو ہم دوسرے ملک میں بھی جا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. فقر و فاقہ نہیں آ سکتا ہے, اتنا زیادہ مال ہے. وہ تو حالات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبضہ قدرت ہے. مال اتنا زیادہ لیکن اس جگہ سے امن چلا گیا تو وہ مال کسی کام کا نہیں ہوگا. ہمارے شیخ و منشی حضرت مولانا سلیم دورات صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں بہت کچھ رائٹس وغیرہ ہوئے تھے, تو حضرت اس وقت ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ وہاں کے لوگوں سے کچھ کارگزاری سنی کہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک جو گزشتہ کل بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک تھے, اب وہ ریلیف کے کیوز میں کھڑے تھے کھانا لانے کے لیے. یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے. کسی بھی وقت آدمی کو اترانا نہ چاہیے کہ مجھے دنیا کا بہت کچھ حصہ ہے ملا ہے. تو خیر یہ ایک بہت اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا, ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نافرمانوں کو. بما جو ہم نے ان کو اس یہ بدلہ دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی. یہاں کفروا سے مراد کفر کیا, ناشکری کی. انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ایسا بدلہ دیا. وہل نجازی الا الکفور, اب ہم بدلہ نہیں دیتے ہیں مگر کفور بہت زیادہ ناشکری کرنے والوں کو. ہم ایسا بدلہ اور ایسا سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو بہت بہت بڑی ناشکری کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول تو کہ جو ناشکری کرتا ہے لیکن بہت بڑی ناشکری نہیں, کچھ ناشکری, تو اللہ سبحانہ و تعالی رحیم و کریم ہے. شروع میں ایسا بڑا آسمانی عذاب, ایسا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ایسا نہیں اتارتے. شروع میں کوئی چھوٹی موٹی مصیبت لگ جاتی ہے اس شخص کو متنبہ کرنے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ شخص رجوع کرے دوبارہ اللہ کی طرف آ جائے. تو اللہ سبحانہ کفور, ہم ایسی سزا بڑے ناشکرے لوگوں کو ہی دیتے ہیں. تو جو شخص کوئی چھوٹی موٹی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے اس میں پہلے متنبہ کیا جاتا ہے. متنبہ کیا جاتا ہے تو کوئی وقتی مصیبت آتی ہے, کوئی ایسی بڑی مصیبت نہیں آتی ہے کہ جسے آدمی بیٹھ ہی جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دوبارہ اٹھنے کا نام و نشان ہی نہیں. اسی طرح جو شخص ناشکری کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر مصیبت بھیجتے ہیں لیکن عذاب کے طور پر نہیں. اس پر مصیبت بھیجی, اللہ سبحانہ وتعالی نے آنکھ کی نعمت دی, اس نے ناشکری کی, ان آنکھوں کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے کہ استعمال کیا جائے نہیں کیا, ناشکری ہے. تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر کوئی مصیبت بھیجیں گے لیکن وہ مصیبت سزا نہیں ہوگی. وہ مصیبت اس لیے ہوگی کہ یہ اس کا گناہ معاف ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کا مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ برتاؤ الگ ہوتا ہے. مسلم کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا ہے کہ اس پر وقتاً فوقتاً مصیبت آتی رہتی ہے. کیوں؟ اسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ فکر مند ہے, آخرت کو چاہتا ہے لیکن بیچارہ کمزور ہے, پھسلتا رہتا ہے, کبھی نماز پڑھنے کی کوشش کبھی چھوٹ گئی, گناہ سے بچنے کی کوشش کبھی ہو گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے چاہتا ہے تو, لیکن جیسی زندگی گزر رہا ہے تو آخرت میں آئے گا تو پہلے تو پکڑ ہوگی پھر جنت میں جا سکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ چلو اس پر وقتاً فوقتاً کوئی مصیبت بھیج دو اور اس مصیبت ہی کے ذریعے وہ گناہ صاف ہوتے رہیں گے. یا تو مصیبت پر صبر کی برکت سے, یا مصیبت آئے گی تو وہ توبہ کرے گا. جب برے حالات آتے ہیں تو ہر شخص مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ پورا صاف ہو کر جائے گا, تو وہ سیدھے جہنم میں اس کی صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے. یہ مسلمان کے ساتھ برتاؤ, اور غیر مسلم کے ساتھ برتاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب برکات کے دروازے کھول دیتے, نعمتوں کے دروازے, اس لیے کہ اس کے تو سب کو, اس کا تو پورا سزا آخرت میں ہی ملنے والا ہے. تو بہت بڑا ناشکرہ کو ہی ایسی بڑی سزا ملتی ہے. جو شخص بڑا ناشکرہ نہیں, اسے تو تنبیہ کے لیے سزا ملتی ہے, گناہ معاف کرانے کے لیے تھوڑا بہت ملتا ہے. تو خیر, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا. آگے اسی قوم سبا کی ناشکری کی ایک اور واقعہ اور ایک اور مثال ہے آگے. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة, اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے جن میں ہم نے برکتیں ڈالی, ایسی بستیاں رکھی جو نظر آتی ہے. وقدرنا فيها السير, اور ہم نے ان میں سفر اور چلنے کا اندازہ کیا. یہ کیا مطلب؟ اب یہ جو لوگ جو تھے وہ تجارت کی غرض سے یمن سے شام سفر کرتے رہتے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پر ایک بہت بڑی نعمت یہ عطا کی ان کو کہ راستے کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ راستے میں وقتاً فوقتاً کوئی بستی آتی تھی, وقتاً فوقتاً, اور وہ بھی ایسے اندازے سے کہ اب اس زمانے میں وہ تو گرمی کے علاقوں میں کیا ہوتا تھا, رات سے صبح جلدی اٹھ کے سفر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سورج ذرا چڑھ جائے, دوپہر کے وقت میں سفر نہیں کرنا ہے, وہ تو بہت مشکل ہوگا, بہت گرمی ہوگی, تو وہ اس وقت سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں, جانوروں کو بھی ذرا آرام ملتا ہے. پھر جب ذرا ٹھنڈ دوپہر کا وقت گزر گیا, جیسے عصر کا وقت گیا, ذرا ٹھنڈک, تو دوبارہ سفر وہ غروب تک رات تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ اگر آج صبح کو, آج جلدی صبح کو نکلے اور دوپہر تک سفر کیا تو ایک بستی پر پہنچ جائیں گے, پھر وہاں آرام کر لیا, پھر دوپہر کے بعد زیادہ ٹھنڈک ہوگی, جو بڑا سفر کریں گے تو غروب تک میں دوسری بستی, تو بہت آسان ہو گیا ان کے لیے. نہ کھانے کی فکر کہ کھانا اگر ختم ہو جائے راستے میں تو سروس اسٹیشن قریب آ رہا ہے, کوئی پانی کا مسئلہ قریب آ رہا ہے دوسری بستی, کوئی جانور کمزور ہو گیا دوسری بستی کرے گا جہاں ٹھیک ٹھاک آرام کریں گے, یہ فکر بھی نہیں کہ رات یہاں ہم گزار رات کے لیے ہم یہاں تک پہنچنے والے, اب وہاں آرام کیسے کریں گے, کوئی سیف, کوئی ایسی سلامتی والی جگہ کا انتظام وغیرہ, کوئی اچھی نہیں معلوم ہو کہ وہ بستی تک کوئی نہ کوئی بستی تک پہنچ جائیں گے. اور وہ تو یہ ایک, اور وہ بستیاں بھی ایسی جو باہرت جو راستے سے ہی نظر آتی ہے, راستے سے ہی نظر آتے ہیں, تو راستہ پر انس والا, چور ڈاکو وہ بستی سے دور ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ہمیں تو لوگوں کو ایسی جگہ پکڑنا ہو جہاں کوئی مدد ان کو نہ مل سکے, جہاں وہ چنگ چلا کر لوگوں کو بلا نہ سکے. اب راستہ ایسا کہ بستی ہر چند میل پر, اور وہ بھی ایسا کہ نظر آئے, تو اس کی وجہ سے چور اور ڈاکو کا بھی نام و نشان نہیں, اسے کہ کوئی ایسی خالی جگہ ہی نہیں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی بستی نظر آ رہی ہے, کوئی نہ کوئی بستی سے قریب, تو چور ڈاکو اس بھی نہیں. تو اور ظاہر کہ آدمی چل رہا ہو تو ایک تو آدمی یہ چل رہا ہو دیکھے کہ کئی گھنٹوں کے لیے چلا کچھ نظر ہی نہ آئے, اور چل رہا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بستی ہے, تو اسے آدمی کو اونچ ہوتا ہے. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ سفر بہت ہی آسان ہو گیا. اور اللہ سبحانہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, اس میں سفر کرو ان راستوں میں رات کو اور دن کو امن کے ساتھ. رات کو بھی سفر کرنا ہو تو وہ پورا پورا امن, اور دن میں بھی وہ بھی پورا پورا امن. اور رات سیروا فیہا, رات کو اور دن کو, رات کو اور دن کو سفر کیا. عموماً تو لوگ دن میں سفر کرتے, رات میں خطرہ ذرا رہتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم سفر کرو رات کو یا دن میں. پہلے رات کا ذکر کیا, یہ بتلانے کے لیے کہ उन लोगों के लिए रास्ते को ऐसा पुरअमन कर दिया कि रात में भी सफर करते या दिन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पुरअमन रास्ता। तो ये अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से इंतजाम था। लेकिन वो क्या कहने लगे, फ़क़ालू रब्बना, तो उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, बाइद बैन असफारिना, हमारे सफर की मंजिलों के दरमियान दूर फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह हमें ऐसा इंतजाम नहीं चाहिए। क्यों? ये एक किस्म की जिद, जिन लोगों ने कभी मुसीबतें देखी नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी फरावानी और लग्जरी और आराम में, तो उनको वो इस किस्म की बातें करते हैं कि हमें जरा तंगी महसूस हो, जरा मुश्किल हालात हमें नजर आए, जरा सफर की मशक्कत हम चखे। जैसे बनू इसराइल, वो दरिया से पार कर गए, चले गए, और फिरौनी कौम उसमें डूब गई, तो अल्लाह सुभान व तआला ने उनके लिए जन्नत से मन और सलवा खाने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम। लेकिन कुछ मुद्दत इस खाने का इंतजाम चलता रहा, तो वो मूसा अलैहि सलाम को कहने लगे कि हमें ये जन्नत का खाना नहीं चाहिए, हम उससे बोर्ड हो गए, हमारे लिए कुछ कुछ प्याज वगैरह ऐसी चीजें हमें चाहिए। तो ये भी एक किस्म की नाशुक्री, एक आला दर्जे की नाशुक्री कि ये तमन्ना करने लगे कि हमें ये नेमतें नहीं चाहिए। यानी नेमत को ये एहसास भी चली जाए कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। अगर शुक्र करे तो पहले तो ये एहसास चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला मुझे नेमत दी, ये जो छत जो मेरे सर के ऊपर है ये एक बहुत बड़ी नेमत है। पहले तो एहसास चाहिए, ये जो माँ बाप है एक बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए चूंकि हमारे जमाने में ये इन नेमतों का एहसास नहीं होता है, तो लोग सोचे समझे बगैर माँ बाप को छोड़ देते हैं, क्योंकि नेमत होने का एहसास नहीं। और कुछ मुद्दत के बाद हर शख्स को महसूस होता है, माँ बाप की कमी तो बाद में हर शख्स को महसूस होती है, लेकिन उस वक्त नेमत का एहसास खो देते हैं। तो उन लोगों ने उसके नेमत होने का एहसास ही खो दिया, तो वो ये तमन्ना करने लगे कि हमारी सफर जरा मशक्कत वाली हो तो हमें उसमें ज्यादा दिलचस्पी लगेगी। तो ये भी उन्होंने नाफरमानी की। तो इन दो मिसालों में दो नाफरमानी है, दो किस्म की नाशुक्री है। पहली किस्म की नाशुक्री कि अल्लाह सुभानहु व तआला से मुंह फेर लेना, अल्लाह सुभानहु व तआला की फरमा बजाई से मुंह फेर लेना। नेमत का एहसास तो है लेकिन नेमत देने वाले का एहसास नहीं। नेमत का एहसास है, नेमत देने वाले का एहसास नहीं। ये पहले दर्जे की नाशुक्री है, ये भी बहुत खतरनाक। लेकिन दूसरे दर्जे की नाशुक्री, नेमत देने वाले का एहसास नहीं और नेमत का एहसास भी नहीं, ये एहसास भी नहीं कि एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के बहुत से लोग ऐसे जिनके पास ये नेमत नहीं है और वो कितनी मशक्कत में जिंदगी गुजारते होंगे। ये एहसास खत्म हो जाए तो बहुत ही बड़ा खतरा, फिर तो शुक्र का तो नामो निशान ही नहीं होगा, बल्कि उल्टा इस दर्जे की नाशुक्री होगी। तो उन्होंने ऐसा किया। तो अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये तमन्ना की और वो पहली नाफरमानी भी, तो फजअलनाहुम अहादीस व ज़लमु अनफुसहुम, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। फजअलनाहुम अहादीस, तो हमने उन्हें अफसाने बना दिए, अफसाने टेल्स। क्या माना? वो जो बहुत बेहतरीन इलाका था, सरसब्ज शादाब, मालदार ही मालदार, सेहत, सफ़र भी आसान, रहने की जगह भी आसान, सफ़र भी आसान, वो ऐसी हलाक हो गई। वो बीच में जो बस्तियां है वो उजड़ गए और वो शहर ऐसी हलाक हो गई, ऐसा हलाक हो गया कि अब वो एक फेरी टेल जैसा बन गया। लोग जिक्र करते थे कि पहले ज़माने में इस किस्म का शहर ऐसा था और उसमें इस किस्म पर लोग इस दर्जे की फरावानी के साथ रहते थे, फेरी टेल जैसा बन गया कि लोग अब वहाँ जाते थे तो उनको समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसे ऐश आराम में वहाँ रहते थे। یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات کو بدلنے پر اتنے قادر ہے. ہم کیا ہم نے ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ 2 سال پہلے ایسی بیماری آ گئی کووڈ کی شکل میں کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یورپ کے ممالک میں ہر شخص کو ماسک پہن کر نکلنا پڑے گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ پابندیاں ہوگی کہ اب گھر میں سے مت نکلو کہ سر کے خالی ہے باہر. نہیں کسی کے کیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حالات کو بدلنے پر ایسا قادر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کہ فجعلناہم احادیث, اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فجعلناہم احادیث, ہم نے ان کو احادیث واقعات بنا دیے, کا معنی یہ نہیں کہ فیری ٹیلز, عبرت کا واقعہ کہ لوگ ایسے اس واقعے سے عبرت لیتے رہیں گے کہ لوگ اتنے عیش و آرام میں تھے لیکن غفلت میں پڑ گیا تو دیکھو اب ان کا نام و نشانی نہیں, وہ شہر تو کل عدم ہو گیا, وہ لوگ بکھر ہو گئے, منتشر ہو گئے. فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق, اور ہم نے انہیں ٹکڑے کر کے بالکل منتشر کر دیا. اس کا معنی وہی کہ ایک قوم ادھر چلی گئی شام, ایک دو قوم مدینہ یثرب چلی گئی, دوسرے چند غسان چلے گئے, اسی طرح وہ جو بہت مضبوط اور مشہور قوم تھی مال کے لیے, تہذیب میں ترقی کے لیے, اب وہ اس کا کچھ نہیں رہا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, آگے اللہ اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں, اس واقعے میں, اس قوم کی جو خبر دی گئی اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے, ہر بہت زیادہ صبر کرنے والا شکور, ہر بہت زیادہ شکر کرنے والا. اب اس کا کیا معنی یہ ذرا سمجھیے. آدمی پر زندگی کی میں دو قسم کی حالت آتے ہیں, ایک اچھی حالت دوسرے بری حالت. بری حالت میں صبر کرنا پڑتا ہے, اچھی حالت میں شکر کرنا پڑتا ہے. اور شکر کا معنی صرف الحمدللہ اللہ کا نہیں, شکر کا معنی اس نعمت کو اللہ کی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے اس کا استعمال ہو. اور صبر کا معنی اس مصیبت پر صبر کہ اللہ کے خلاف شکایت نہ ہو, اور ساتھ ساتھ اس مصیبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جائے. تو یہ دو حالتیں ہیں, اور جتنی اچھی حالت ہوگی اتنا زیادہ شکر کرنا پڑے گا, اور جتنی بری حالت ہوگی اتنا زیادہ صبر کرنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اس واقعے میں نشانی ہے, عبرت کا سامان ہے اس شخص کے لیے بھی جس کو بہت بڑا شکر کرنا پڑے آگے زندگی میں, یعنی جس پر بہت اچھے حالات گزرے. کس طرح؟ اسی کے پہلے واقعہ میں پہلے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس میں بہت بڑی نعمتیں ملی لیکن اس پر بہت بڑا شکر, تو بہت کچھ اضافہ ہوا, چلتا رہا نعمتوں کا سلسلہ. اور دوسرے میں بہت بڑی نعمتیں لیکن بہت بڑی ناشکری, تو خالی ہاتھ رہ گئے. تو جن کے اوپر بہت اچھے حالات گزرنے آنے والے ہیں اور ان کو بہت بڑا شکر کرنا پڑے گا, ان کے لیے بھی سامان عبرت ہے کہ ہم شکر کریں گے تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. اور ادھر جن پر بہت مشقت حالات آنے والے ہیں تو ان کو بہت بڑا صبر کرنا پڑے گا, ان کے لیے بھی اس میں نشانیاں. اب ان کے لیے اس میں نشانیاں کیسے ہیں؟ یہاں تو پہلے تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس میں ان کو بہت بڑی نعمتیں ملی, اور پھر قوم سبا کا واقعہ جس میں ان کو بھی بہت بڑی نعمتیں ملی. تو شکر سے جن کو شکر کرنا پڑے گا ان کو سبق ملے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جن پر بہت پر مشقت حالات گزریں گے ان کو صبر کرنا پڑے گا, اس میں ان کے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس میں ان کے لیے سبق یہ ہے کہ ہر قسم کی ترقی اور ہر قسم کی سکون کا مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری پر ہے. سکون آرام اس مصیبت کے حد جانے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں. اگر مدار اس پر ہوتا تو قوم سبا پر کبھی بھی مصیبت نہ آتی, ریسورسز کتنے بڑے. कितने मालदार, कितने वो टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के लिहाज से भी कितने आला कि इतना बड़ा डैम बनाया और इतना एडवांस। तो अगर असबाब के असबाब का सुकून का आराम का इस मुसीबत से नजात का मदार असबाब पर होता तो फिर कौम सबब पर ये कभी नहीं आता, ये इतनी बड़ी मुसीबत। लेकिन कौम सबब पर इतनी बड़ी मुसीबत इसका इससे मालूम होता है कि असबाब पर मदार नहीं होता है आराम के लिए, खुश अच्छी ज़िंदगी के लिए, मदार है अल्लाह सुबहान व तआला की फरमा बरदारी पर। तो जो शख्स खुशी में और बहुत बड़ी नेमतों की हालत में अल्लाह सुबहान व तआला की फरमा बरदारी करे उसे भी आराम मिलेगा, उसे भी सुकून मिलेगा। और जो शख्स बहुत मुश्किल हालात में अल्लाह सुबहान व तआला की फरमा बरदारी करता रहे उसे भी वही आराम मिलेगा। हो सकता है कि उसको नेमतें इतनी ज्यादा ना मिले लेकिन दिल तो आराम और सुकून से जरूर भर जाएगा। तो उसमें हर शख्स के लिए सामान्य इबरत है, जिसके पास जिसको जितने अच्छे हालात मिलने वाले और जितने बुरे हालात मिलने वाले दोनों उससे इबरत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हम सब को फरावानी के ख़तरे से हिफाजत हमारी हिफाजत फरमाए। ये चूँकि अब अगर हम 30 साल पहले जाने की ज़रूरत भी नहीं, 20 साल पहले चले और हिंदुस्तान हमारे लोग जब यहाँ यही तो उसे हालात मुश्किल थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सो की ज़िंदगी में तरक्की हो रही है। तो ये सबक बहुत अहम है, इसलिए कि तारीख बताता है कि जिसने ये सबक नहीं सीखा वो हलाकत में पड़ गए कि माल के ख़तरे और फरावानी के ख़तरे। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको ये समझ नसीब फरमाए। आखिर में ये अर्ज़ करता हूँ हमारे हज़रत मौलाना सलीम साहिब नामत बरकातहुम अलिया, वो हमेशा ये नसीहत करते हैं कि हाँ हर एक को कंफर्टेबल ज़िंदगी कोशिश करो, उसमें हर्ज नहीं, लेकिन उसके बाद हमेशा तरक्की होती रहे, मजीद माल हो जाए। बिजनेस तो अच्छी तरह चल रहा है, ज़रूरत अच्छी तरह ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कुछ और भी हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए, एक और ज़ीरो आ जाए मेरे बैंक बैलेंस पर, उसकी फ़िक्र में नहीं लगना चाहिए। क्यों? इससे कि ये फ़िक्र कभी ख़त्म नहीं होती है, वो और दूसरा जीरो उसके बाद आगे वाला मरहला ज़हन में आएगा और उसी में वो गफलत शुरू हो जाएगी। तो क्या तरीका है अच्छी ज़िंदगी में? तो उस पर कनात करनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा चलो मुझे मौका है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का तो और ज़्यादा बढ़ा दे, नहीं अच्छी चीज़। और बहुत से वो लोग, और अगर किसी को अल्लाह सुबहानहु व तआला उसकी मेहनत के बगैर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की अब, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने माल के दरवाजे खोल दिए तो ये अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से है। अब उसे क्या करना चाहिए? अब उसे उस माल के ज़रिए अपने आखिरत को बनाना चाहिए। ऐसे लोग खुश नसीब है, ऐसे लोगों को के लिए ये माल एक नेमत है। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। सुभानल्लाहि व बिहमदिहि सुभानल्लाहु।
अंग्रेजी तारीख में भी दिख रहा है।